الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. وقال تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إفوا طيب نساؤكم وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: النذر سهم مسموم من ثياب إبليس، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: العينان تزنيان وزناهما النظر. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لعن الله الناظر والمنظور إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پوری انسانیت کو نیکی اور بھلائی کے کاموں اور فضائل اور کمالات سے آگاہ، کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنے اندر آدمی لا کر کے کمالات اور فضیلت حاصل کر سکتا ہے، اسی طریقے سے گناہ اور برائی کے کام اور ایسی بری خصلتیں جو انسان کے انسانیت کے شان نشان نہیں، ان سے بھی آگاہ کرنا ہے. حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہی ہے کہ لوگوں کو اچھی اور خوبی کی صفات اور کمالات سے آگاہ کر کے ان کو حاصل کرنے کی ترغیب دی جائے اور برائیوں سے، گناہوں سے اور جو چیزیں انسانیت کے لیے جو ہے وہ عیب کا سبب ہے، برائی ایسے ایسی بری چیزوں اور خصلتوں سے ان کو بچایا ہے. کوئی بری خصلت ایسی نہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع نہ فرمایا، اور کوئی اچھی خصلت ایسی نہیں جس کا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم نہ دیا. اور ان میں بھی بعض صفات تو وہ ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اندر بڑا اہم مقام حاصل رہا، کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بار بار موقع بموقع حضرات صحابہ کو اور ان کے واسطے سے قیامت تک آنے والی امت محمدیہ کو آگاہ کرتے رہے، اس کو اپنانے کی ترغیب دیتے رہے. چنانچہ انہی فضائل، انہی کمالات اور انہی صفات میں سے ایک صفت ہے عفت. عفت جس کو عفت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، لفظ افاف سے بھی تعبیر کرتے ہیں. عفت کا مطلب ہے آدمی اپنے آپ کو زنا اور زنا کے علاوہ زنا تک پہنچانے والے جتنے بھی اسباب، اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کرنا، اپنے ہاتھوں، اپنے پاؤں، اپنے دل و دماغ یا اپنے دوسرے اعضاء کو زنا تک پہنچانے والی راہوں کے لیے آگے بڑھانا، یہ سب جو ہے یہ فواہش کہلاتے، یعنی بے حیائی کی باتیں. کل نماز حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ نبی آپ کہہ دیجیے کہ میرے رب نے ایسی بے حیائی کاموں سے، باتوں سے منع فرمایا، چاہے وہ کھلی ہوئی ہو یا چھپی ہوئی. یہ جتنے بھی بنا تک پہنچنے کے اسباب ہیں ان سب کو قرآن لفظ فواہش سے تعبیر کرتا ہے، اور ان سب فواہش کو حرام قرار دیا گیا، اور انہی فواہش سے زنا اور ان کے اسباب وسائل سے اپنے آپ کو بچانا، اسی کا نام ہے عفت، اور اسی کو پاک دامنی سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور عفت کی بڑی تاکید ہے قرآن میں بھی، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو جن کمالات اور جن خوبیوں کے اوپر جو ہے کامیابی کی بشارت سنائی، کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی ان کو حاصل ہوگی، قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون، کہ وہ ایمان والے جن کو دنیا اور آخرت کی خوشحالی، لفظ فلاح حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لفظ فلاح عربی کا ایک ایسا لفظ ہے کہ اردو کے اندر اس کا مفہوم تعبیر کرنے کے لیے کوئی جامع لفظ نہیں. یوں کہا جا سکتا ہے کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی جس چیز سے حاصل ہوتی ہے اسی کو فلاح سے تعبیر کرتے ہیں. اسی لیے نماز کی دعوت دینے کے لیے جو کلمات اذان کی شکل میں امت کو سکھلائے گئے اس میں بھی حی علی الصلاۃ کے بعد حی علی الفلاح. تو بہرحال گویا وہ خوبیاں اور وہ صفات جن کے نتیجے میں اہل ایمان دنیا اور آخرت کی خوشحالی حاصل کر سکتے ہیں، حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں یوں تعبیر کر سکتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی خوشحالی کو آپ لفظ فلاح سے تعبیر کر سکتے ہیں. تو اہل ایمان دنیا اور آخرت کی خوشحالی جن خوبیوں کے ذریعے سے، جن اعمال کے ذریعے سے حاصل کر سکتے ہیں، ان میں ایک چیز یہ بھی بتلائی گئی، والذین هم لفروجهم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، البتہ اپنی بیویوں اور اپنی بانیوں کہ ان کے ساتھ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کی شریعت نے اجازت کی، ان کا استثنا کیا گیا. اور آگے بھی فرماتے ہیں غیر ملومی، کہ اگر کوئی مرد کوئی شوہر اپنی بیوی سے یا آقا اپنی بانی سے اپنی یہ ضرورت پوری کرتا ہے تو اس پر کوئی جو ہے ملامت نہیں ہے, کوئی اشکال نہیں ہے. آگے اسے اور جو لوگ اس کے علاوہ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے دوسری راہیں تلاش کرتے ہیں, اولئک هم العادون, یہی وہ لوگ ہیں جو شریعت کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھنے والے, عادی کرنے والے. اسی آیت کی تفسیر میں صاحب المعانی اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ آدمی کا اپنے ہاتھ سے استمنابیت منی نکالنا یا اسی طریقے سے لواست کرنا, یہ جیسے جینا, اس طرح یہ ساری چیزیں بھی اسی کے اندر آ جاتی ہیں. گویا اس کے علاوہ جو راہیں آدمی اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے سب حرام. استمنابیت, ہاتھ سے منی نکالنا اور اپنی اس سے لذت حاصل کرنا, یہ بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح جینا, اور اس کی حرمت اسی ہمارے دگا تو بہرحال دیکھو اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اہل ایمان کو جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں خاص طور پر ذکر کیا, اور یہ آیت اور بھی دو جگہوں پر اسی انداز سے آئی ہے, سورہ معارج میں بھی ہے اور سورہ معارج. بہرحال اسی انداز سے ہے, والذین ہم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم. یہاں اللہ تعالیٰ نے شرمگاہ کی حفاظت کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا, تو اپنے آپ کو زنا اور زنا کے لوازمات اور اس کے تک پہنچنے والے اسباب وسائل سے دور رکھنا بچانا. قرآن زنا سے منع کرتا ہے, لا تقربوا الزنا انہو کان فائش, زنا کے قریب بھی مت جاؤ, یہ تو بڑا بے حیائی کا کام ہے. گویا اس کے قریب جانے سے بھی منع فرمایا جائے, ارتکاب تو دور کی بات رہی, اس کے قریب بھی مت پھٹکو کہ وہ بڑا بے حیائی کا کام ہے. تو جب زنا سے روکا, اسلام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جب وہ کسی کام سے روکتا ہے تو اس کام تک پہنچنے والے جو اسباب اور وسائل ہیں ان سے بھی ممانعت کر دیتا ہے. اسی کو فقہا کی اصطلاح میں سد ذرائع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسے اسلام نے شراب پینے سے منع کیا, شراب سے منع کیا تب شراب کا بنانا, شراب کا بیچنا, شراب کا خریدنا, کسی کو شراب کے کسی کے سامنے شراب کو پیش کرنا, کسی کے لیے شراب لے کر کے جانا, کسی کے لیے خریدنا, یہ سارے ایک شراب کی وجہ سے 10 آدمیوں پر حدیث میں لعنت کی گئی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر شراب کو تو حرام قرار دیا جاتا اور شراب بنانے کی, اس کے بیچنے اور خریدنے کی, اس کے لانے اور لے جانے کی اجازت دے دی جاتی, یہ ممانعت کب تک کام کرتا؟ شریعت نے وہ ساری چیزیں جو ہے اس کے اس تک پہنچانے والی ہے اس سے بھی منع کر دیا. بت پرستی سے منع کیا تو بت سازی اور تصویر سازی سے بھی منع کر دیا کہ بھائی یہ بتوں کا بنانا, تصویریں یہی وہاں تک پہنچانے والے ہیں, اس سے بھی منع کر, بلکہ ایسے کاموں کے ساتھ مشابہت جہاں ہوتی ہو ایسی صحیح عبادت سے بھی منع کیا گیا. اسلام میں 3 اوقات کو مکروہ قرار دیا گیا کہ اس میں نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے, طلوع آفتاب کے وقت, استوائے شمس کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت, ان 3 اوقات کے اندر کسی بھی طرح کی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی, نہ نفل نہ فرض کوئی. کیوں؟ اس کی وجہ بتلائی جاتی ہے کہ جو لوگ سورج کی پوجا کرتے ہیں, سورج کی پوجا کرنے والے اپنے اس معبود یعنی سورج کی عبادت کے لیے ان کے اوقات یہی ہیں. اب ان اوقات کے اندر جو آدمی نماز پڑھے گا, ظاہر ہے وہ نماز پڑھنے والے کی نیت اور اس کا ارادہ سورج کی عبادت کا نہیں ہے, وہ تو اللہ کا سجدہ کر رہا ہے اور اللہ کی عبادت کر رہا ہے, لیکن اس وقت جب وہ اس عبادت میں مشغول ہوگا تو شاید دیکھ کر کسی کو یہ خیال آئے کہ یہ بھی تو سورج نارائن کی پوجا نہیں کر رہا, تو اس لیے منع کر دیا گیا کہ اس وقت تم کو یہ عبادتیں بھی نہیں کر, ان کی ادنا مشابہت سے بھی منع کیا گیا. تو بہرحال اسلام کا اور یہی طریقہ صحیح ہے, آج کل حکومتیں جب کسی چیز کے خلاف کوئی تحریک چلاتی ہیں, جیسے ملیریا نابودی, ملیریا کو کے بخار کو ختم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے تحریک چلائی گئی ملیریا نابودی کہ بھائی ملیریا کو ختم کرو. تب ملیریا کو ختم کرنے کا اتنا ہی نہیں کہ جن لوگوں کو ملیریا کا بخار آیا انہی کو ٹیبلٹ دیا, انہی کو انجیکشن لگائے جائیں, نہیں, بلکہ ایک پوری ایک تحریک ہے جس کے اندر باقاعدہ ملیریا کے جتنے اسباب ہیں ان سے بھی لوگوں کو آگاہ کر کے اس سے بھی بچنے کی تاکید کی جاتی ہے. شہروں میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کارپوریشن میں میونسپلٹیوں میں بڑے بڑے جو ہے سائن بورڈ لگے ہوئے مرکزی جگہوں کے اوپر, اور وہاں پر ان سائن بورڈوں میں مچھروں کی تصویریں لگائی جاتی ہیں. تو یہ ہے وہ مچھر جو اس کے کاٹے سے ملیریا کا بخار ہوتا ہے. دیکھو یہ مچھر کہاں پیدا ہوتے ہیں, آپ کے گھر کے اندر جو پانی کی نالی ہے اگر آپ نے اس کو کھلا رکھا ہے, یا اندھیرے کے اندر پانی کہیں ہے اور وہاں ان کو پنپنے کا موقع ملتا ہے, اس لیے آپ ان سارے راستوں کو بند کر دیجیے. تو دیکھیے یہاں جب ایک تحریک چلائی گئی کہ اس بخار کو ختم کرنا ہے, تو خالی بخار والوں ہی پر نہیں بلکہ دور تک ایک جو ہے ایک سلسلہ شروع کیا گیا تاکہ یہ جڑ سے ختم ہو جائے. اسی طرح اسلام جب کسی گناہ سے روکتا ہے کہ بھائی زنا سے منع کیا, تو زنا تک پہنچنے کے اسباب جو تھے, بد نگاہی, کسی اجنبی عورت کو جو ہے دیکھنا, اسی طرح مردوں اور عورتوں کا اختلاط, عورتوں کا بے پردہ نکلنا, پوریا لباس پہننا, عورتوں کا بچتے ہوئے زیور کو پہن کر کے باہر آنا, عورتوں کا جو ہے خوشبو لگا کر کے کہیں سے گزرنا, یہ ساری چیزیں جیسا کیا پڑھنے والے حدیث پڑھنے والے فقہ پڑھنے والے جانتے ہیں, یہ جو ساری پابندیاں لگائی گئی اسی نے لگائی کہ زنا سے جب منع کیا اب ایک عورت بے پردہ گزر جائے گی تو لوگ دیکھیں گے اور ان کے دلوں میں شہوت پیدا ہوگی اور یہی شہوت جو ہے ان کو آگے زنا تک لے جائے گی. کوئی عورت چاہے پردے کے اندر برقعے میں ہو لیکن خوشبو لگا کر گزری, تو خوشبو لگا کر کے گزرے گی اس کے بدن سے جو مہک آئے گی پتا نہیں اس کے دل کے اندر کیسے کیسے جذبات ابھار دیں گے مردوں کے دلوں کے اندر. اسی لیے ترمذی شریف کی روایت کے اندر ایسی عورت جو خوشبو پر لگا کر کے جائے تو دوسرا سن فرماتے کیسا ہو کیسا, یعنی دانیہ, کہ یہ وہ عورت کیا ہے دانیہ. وہ لوگوں کو اس طرح برے خیالات لانے کا ذریعہ بن کر کے بنا اور کے خیالات لا کر کے دانیہ بنا کا ارتکاب کرتی. تو بہرحال یہ سارے اسباب جہاں زنا سے منع کیا گیا زنا کے اسباب سے بھی منع کیا گیا, اور یہ زنا سے بچنا جس کو تعبیر کرتے ہیں کہ اسے عفت اور عصمت, اس کی بڑی تاکید فرمائی نبی کریم صاحب آپ دعاؤں اللہ عمنی اصلوں کا صحت والعفت والامان, اللہ عمنی اصلوں کا خدا والتقا والعفاف والغنا. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں نا وہ اپنی جگہ پر دعائیں ہونے کے ساتھ ساتھ امت کی تربیت اور تعلیم بھی کرتی ہیں. دیکھو یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو جو اس سے پہلے رجب کا چاند دیکھ کر کے دعا سکھلائی گئی تھی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان, ہے تو دعا لیکن دعا کے ساتھ ساتھ گویا امت کی ایک ساتھ وہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ دیکھو ایک برکت والا مہینہ دو مہینے کے بعد آنے والا. گویا رمضان کے آنے سے دو مہینے پہلے سے ذہنی طور پر امت کو تیار کیا جا رہا ہے اس مہینے کو وصول کرنے کے لیے. یا جیسے کہ کوئی آدمی نئی آبادی میں جاتا ہے نئی بستی میں پہنچتا ہے تو وہاں پہنچنے پر جو دعائیں سکھائی گئی اس میں یہ ہے کہ اللہم حببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا, کہ اللہ تو ہماری محبت ان بستی والوں کے دلوں میں ڈال دے. اپنی محبت جب ڈالنے کے بعد دعا کی گئی اس میں کوئی تفریق نہیں کی گئی, ساری بستی کے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے نیک ہو یا بد ہو, تاکہ ہماری محبت جب ان کے دلوں میں ڈال دی جائے گی تو ان کی طرف سے ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اور آگے دوسرا جملہ ہے وہ حبیب سالی ہی اگلے آئے نہیں, اور اس بستی کے نیک لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے. ان کی محبت ڈلوانے کی جب بات آئی تو دعا میں ایک بڑھائی گئی کہ ان کے نیک لوگوں, کیوں خدا نہ کرے کسی برے آدمی کی محبت دل میں آ گئی تو اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تو زندگی کا معاملہ ختم ہو جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو بری شوق, تو گویا اس جہاں یہ دعا ہے اس دعا کے ساتھ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کے ذریعے سے امت کو یہ تعلیم بھی دیتے ہیں کہ آپ جب کسی نئی بستی میں جائیں تو وہاں پر وہاں کے جو نیک لوگ ہوں ان سے آپ کا رابطہ اور تعلق ہونا چاہیے, برے اور گنہگاروں سے بدکار لوگوں سے گویا نیک صحبت اختیار کرنے کی ترغیب بھی دی جا رہی ہے دعا کے ساتھ ساتھ. اسی لیے اصلاف کرام کا یہ سال کا دستور تھا کہ کسی بستی میں جب جاتے تھے تو دعا کرتے تھے اللہ عمر زکنی جلی سنسال کہ اللہ اس بستی میں مجھے کوئی نیک ہم نشین عطا فرما کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر کے میں فائدہ اٹھا سکوں. تو بہرحال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دعاؤں کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے. وہ آپ اللہ عمین صلاح اور خدا وقا وفاق وینا اور اسی طریقے سے اللہ عمین صلاح صحت والی فتح یہ عفت اور افاق کی دعا کر کے اپنی امت کو یہ تعلیم بھی دے رہے ہیں کہ ہر جو ہے مومن کو ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش اور محنت کرنی چاہیے. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ امر کے سیدے میں بھی حکم دیا عفو طیف نساؤ تم پاک دامن رہو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہے گی. ببرو آبا کم صبر حکم ابناؤ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کرو ان کی اطاعت و فرما برداری کرو تمہاری اولاد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے گی اور تمہاری اطاعت و فرما برداری کرے گی. جب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عفت اور پاک دامنی کی تاکید فرما آپ اگر حدیث کا مطالعہ کریں تو اس صفت کو لوگوں میں پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار متوجہ کرتے ہیں. ترمذی شریف میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں تین مرتبہ سات تک فرمایا سنا اور پھر انہوں نے وہ قفل والا واقعہ نقل کیا. فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا قفلہ نام تھا اور اللہ نے اس کو مال و دولت بھی دے رکھی تھی کسی گناہ سے وہ رکتا نہیں تھا ہر قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عورت کے بچے بھوک سے مر رہے تھے تو ان کا خاکہ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے مجبوراً اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ عورت اس کے پاس پہنچی اور اس سے جو ہے تعاون کی پیسے کی درخواست کی. اس نے شرط لگائی کہ اگر تم مجھے بدکاری کرنے کا موقع دے تو میں تجھے ساتھ میں تجھے رقم دیتا ہوں. اور بیچاری حالات کی ماری ہوئی مجبور تھی اپنے بچوں کا پاکا اس سے دیکھا نہیں جاتا تھا اس نے یہ شرط بھی مان لی. اس نے ایک روایت بخاری کی 60 دینار کی ایک 100 دینار کی ہے بارہ 60 یا 100 دینار اس کو دیے. اب اس کے بعد اپنی شرط کے مطابق وہ اپنی ضرورت جو اپنی خواہش اس سے پوری کرنے کے لیے تنہائی میں لے گیا اور جب اس نے ارادہ کیا اس کی طرف آگے بڑھنے کا دیکھا کہ اس عورت پر ایک لرزہ تاری کپ کپا رہی. اس نے دیکھا پوچھا بھی تو اس طرح لرز کیوں رہی ہے کپ کپا کیوں رہی ہے. اس نے کہا میں نے زندگی میں ایسا برا کام کبھی کیا آج اپنے بچوں کے فاقے اور بھوک نہ دیکھے جانے کی وجہ سے مجبوراً میں نے یہ کہا. اس نے کہا میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں تیری تو نے میری شرط منظور کی تھی اور رضامندی سے منظور کی تھی کہا یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن میں نے یہ کام کبھی کیا نہیں. اس کے جواب سے اس کی بھی توبہ کا وقت آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر یہ اثر ڈالا ایک عورت ذات ہو کر کے اپنے آپ کو اس طرح گناہ سے بچاتی ہے اور اس کو اس گناہ کے تصور سے اس پر لرزہ تاری ہے کپ کپی تاری ہے تو میں سنا دوں. اس نے توبہ کر اور وہ 60 دینار جو دیے تھے وہ بھی چھوڑ دیے. اتفاق کے بعد اسی رات کو اس کا انتقال ہو گیا. بنو اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا معاملہ یہ تھا کہ ان میں سے کوئی آدمی کوئی گناہ کرتا تو وہ گناہ بھی جو ہے صبح کو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر میں یہ معاملہ اکرام کا فرمایا کہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ پردہ پوشی وَيَدَوْعَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَلَا غَلَالَ الَّتِي كَانَتَ عَلَيْهِمْ. اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا ہے علماء نے کہ وہاں بعض گناہ ایسے ہوتے تھے کہ جو باقاعدہ کوئی آدمی اگر اس کا احتساب کرتا تو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہوتا لوگ پڑھ لیتے تھے. آج اگر ہمارے دروازوں پر ایسا ہوتا تو اس کی عزت باقی رہتی. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس سے حفاظت فرمائی. دوبارہ اسی طرح یہ بھی تھا کسی کی اللہ کی طرف سے مغفرت کی جاتی تو وہ بھی چنانچہ اسی رات انتقال ہوا. صبح کو لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کتلہ کی مغفرت فرما دی اور اس کو جنت میں داخل کر. لوگوں کو تعجب ہوا کہ وہ تو بڑا برا آدمی تھا, بھلا یہ کیسے اس کے ساتھ معاملہ ہوا. پتا چلا کہ یہ قصہ پوچھا. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک مرتبہ نہیں, دو مرتبہ نہیں, تین مرتبہ, ایک ہی مجلس میں تو آپ نے ایسا نہیں کیا, مختلف موقعوں پر, مختلف اوقات میں. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ موقع بہ موقع یہ واقعہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کرتے تھے. اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ گویا حضرات صحابہ کی تربیت, امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے تھے کہ دیکھو پاک دامنی ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس کی بڑی قدر و قیمت. گویا پاک دامنی کی طرف ابھرنے کے طریقہ تھا. آپ بار بار یہ واقعہ مختلف موقعوں پر بیان کر رہے ہیں. گویا اس واقعے کو بیان کر کے سننے والوں کے دلوں میں پاک دامنی کی اہمیت ڈال کر اس پر ترغیب دی جا رہی ہے, ایسا ایسی صفت اختیار کرنے پر ان کو آمادہ کیا جا رہا ہے. یہ آسلاسم کا خاص انداز. ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے. آج کل ہمارے اور آپ کے پاس کوئی آ جائے تو ہم تو غصے ہو کر کے مارنا شروع کر دیں گے. تو نالا کیسی بات کرتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر قربان جائیے. آپ نے کچھ ڈانٹا ڈبدان اپنے قریب ملایا اور اس سے کہا جی تو زنا کا سوال کرتا ہے, اجازت چاہتا ہے, تو زنا جس کے ساتھ کرے گا وہ تو عورت ہی تو ہے. کہا اچھا تم بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی تمہاری بہن کے ساتھ ایسا معاملہ کرے تو تم اس کے لیے تیار ہو, راضی ہو؟ کہا نہیں. تمہاری ماں کے ساتھ کرے تو راضی ہو؟ کہا نہیں. تمہاری خالہ کے ساتھ کرے تو راضی ہو؟ کہا نہیں. تمہاری بیوی کے ساتھ کرے تو راضی ہو؟ یعنی کہا جس عورت کے ساتھ تم زنا کرو گے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی, وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی, وہ بھی تو کسی کی خالہ ہوگی, وہ بھی تو کسی کی پھوپھی ہوگی, کیا وہ اس کو گوارا کرے گا؟ اس آدمی نے کہا اللہ کے رسول اب میں نہیں کروں گا, میرے دعا کر دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور دعا کی اللہ اس کے دل میں سے غل و غش نکال دے. اس حدیث کے رواج نقل کرنے والے راوی کہتے ہیں اس کے بعد اس نوجوان کو دیکھا کبھی اس کی نگاہ جو ہے زمین سے ہٹتی نہیں. تمہارا لگے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بڑھیا عمدہ انداز میں اس کے دل میں زنا کی برائی ڈالی کہ وہی یہ تم زنا کرنے کی عورت سے کرو گے وہ کون ہے ذرا سوچو تو سے. اگر یہی چیز اپنے معاملے میں سوچو گے تو تم اس کے لیے تیار نہیں, تو سادائی کو تیار ہو. تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عفت کا حکم دیتے ہیں کو نساؤ, تم پاک دامن رہو, تمہاری بیویاں پاک دامن رہے. دیکھیے یہ پاک دامنی کا سبق حضور دے رہے ہیں اور اس کا ہمارا کیا بتاتے ہیں کہ تم اگر پاک دامن رہو گے تو تمہاری بیویوں کے اندر بھی یہ خوبی آئیں گی. اس سے معلوم ہوا خدا نہ کرے اگر مرد نے پاک دامنی کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو اس کا اثر قدرتی طور پر یہ پڑے گا کہ ان کے گھر کی عورتیں بھی پاک دامن لے لیں. دنیا میں دیکھا ہے یہ قدرت کا ایک نظام ہے. ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزنی فتلہم لذت و نسائے, زنا مت کرنا, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اپنی بیویوں کے ساتھ جو ہے تم کو لذت حاصل ہوتی ہے اس سے محروم کر دیے گا. جو آدمی زنا کرتا ہے اس زنا اور بدکاری کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جب صحبت کرتا ہے تو اس صحبت سے جیسی لذت حاصل ہونی چاہیے اس کو آتی, اس کو تو لذت اسی میں آتی. اس میں زنا صحیح حلال طریقے سے جو آدمی حرام میں مبتلا ہوتا ہے تو حلال طریقے سے جو لذت حاصل ہو اللہ تعالیٰ اس کے اس کو محروم کرے. تو یہ حضور فرماتے فتح طیب نساؤ زنا بنو فلانی فضنت نساؤ, تو فلانے قبیلے والوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو ان کی عورتیں بھی زنا میں مبتلا ہو گئی. تو جہاں مردوں میں یہ زنا کاری ہوگی لا محالہ عورتیں اس میں مبتلا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے گھر کی عورتیں پاک دامن رہے تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ خود ہی پاک دامنی کو کیا کرو, قدرت کا نظام یہی. ایک قصہ اپنا دیکھا ہوا, ایک عالم سے فارغ ہوئے تازہ تازہ مولوی صاحب, بڑی اچھی صحت ماشاء اللہ عمدہ, بڑے हैंडसम हैंडसम बहुत खूबसूरत और ये मुझे पूरे एक जगह पढ़ाने की शादी नहीं, वहाँ एक लड़की के साथ आठ लड़के वो भी बड़ी हल्की हो जमी। अब उसके बाद नतीजा हुआ धीरे धीरे पूरे ताल्लुकात पैदा हुए। अब ऐसी चीज छुपी हुई तरह की लोगों में चलती है, लोगों में बात बहरहाल पता चलता है, पता चला बल्कि गांव के मकतब के जिम्मेदारों को भी पता चला। पुराने जमाने के लोग कई साल पहले का किस्सा बयान करता हूँ, 50-60 साल पहले। तो जो है पुराने जमाने के जो लोग थे उन्हें संजीदगी बहुत हुआ करती, वो उजलत में कोई फैसला नहीं करते, मौका देते। उन्होंने जो मरी साहब से बात की आप आधी महीने से अंदर, अच्छा आपकी शादी नहीं हुई, आप इजाजत है तो हम आपका निकाह करा दें। चुनाव उनकी इजाजत से एक और आलिम बड़े आलिम की उनकी लड़की के साथ गए रिश्ता तय हुआ, वो भी हसीन हो जमीन। लेकिन अब वो तो आदत पड़ गई थी, अब यहाँ निकाह करके लाए तो अभी अपनी बीवी नजर आई आती नहीं, हालांकि वो भी बड़ी हसीन हो जमीन उसके साथ वही सिलसिला बाकी। चुनाव जब ये बात खत्म नहीं हुई तो वैसे उनको तो वहां से छुट्टी दे दी गई, लेकिन ये उनकी बीवी आने के बाद वो ये करते थे तो वो लड़की जो है उसके साथ मुंह काला करने का वक्त आता था, अपनी बीवी को घर से बाहर निकाल देते हैं, वहां से तो निकालेंगे। बाद में जब उनकी बुढ़ापे का जमाना आया आखिरी उम्र का, अल्लाह ताला ने उनको टीबी की बीमारी में मुबतला कर दिया। टीबी की वजह से आप जानते हैं आदमी के सारे खुआ खत्म हो जाते हैं। नतीजा हो तो उनकी बीवी जीना में मुबतला हुई और नतीजा ये होता था कि वो अपने घर के बाहर होटल पर बैठे हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं और लोग जा रहे हैं, उनकी बीवी जिसके साथ बुरा काम करा रहे जा रहे, कुछ नहीं कह सकते। दुनिया में भी अल्लाह ताला ऐसी सजा देते हैं। जो आदमी भी गुनाह से काम करता है मुतमईन न रहे उसको इस बात का यकीन होना चाहिए कि इस गुनाह की सजा मुझे दुनिया में भी भुगतनी पड़ेगी। ये याद रख, अगर अपना निजाम बदलती नहीं है तो इसलिए जरूरत है कि इसका खास इस्तेमाल हो। जो फरमा तो इफ्तु तईब पर था, एक मौलाना ने मुझे किस्सा सुनाया कि वहाँ जो है उनके अपने यहाँ का किस्सा सुनाया। एक जगह पर एक नौजवान का निकाह हुआ था, निकाह के बाद जो है माँ बाप के साथ उसकी बीवी का जो है वो निबाह नहीं हुआ, अलग मकान था उनकी अलग। अब वो जो है माश की और जो है कमाने की गलत से गया हुआ अरबी ममालिक के अंदर। अब यहाँ घर पर बीवी अकेली बच्चे अकेले, तो अपनी बीवी के बाप को यानी अपने खुसर को रखा था कि वहाँ से मर्द तो रहना चाहिए, कई औरत कैसे घर पर रहे तो बाहर आ ये यहाँ छोड़ सकती ताकि हिफाजत हो गया। अब ये जो खुसर उसका था उसके खुसर का किसी जो है ना ये हमारे यहाँ बोलते हैं वहां जाता तो उस औरत का लड़का ही इसकी लड़की के पास तो कुदरत का एक निजाम इफ्तु तईब को निशाओ, तुम पांडामन रहो तुम्हारी औरतें पांडामन रहेगी, बबर आबा को तबर हुकुम अपनाओ को तुम अपने बापों और माँ बाप के साथ उसने सुलूक करो, उनकी खिदमत करो, उनकी इताअत करो, तुम्हारी औलाद इताअत करेगी। ये भी बिल्कुल ऐसा ही हूबहू जुमला हज़रत मौलाना अरशद मदनी दामत बरकात ने सुनाया था, उनकी जबान से सुना सकता हूँ। देवबंद के दुकानदार ने मुझे बताया, मन साहब के सामने जो दुकानदार है ना कुछ रखा हुआ है ये अजय उमर का बुला का, ये जब जवान इसका बाप इसी दुकान पर बैठता था बुझा था और एक मरतबा ये आया अपने बाप को पकड़ के नीचे गिराया और नाली में डाल, फिर उसके बाप का इंतकाल हो गया, फिर ये उसकी जगह पर आया दुकान पर यही बैठता है। क्या मैं ये सोचता था कि ओलमा से सुना है कि आदमी जब अपने बाप के साथ बुरा सलूक करता है जिसकी औलाद भी उसके साथ वैसा ही सलूक करती है। अब इसकी शादी हुई थी, इसका कोई लड़का नहीं, चार लड़कियां मैं ही सोचता था इसने अपने बाप के साथ ऐसा सलूक किया, अब इसका तो कोई लड़का है नहीं। इत्तेफाक एक मरतबा मैंने खूब देखा, ये जब बुढ़ापे को पहुंचा तो उन चार लड़कियों में से एक लड़की बुरका ओढ़े हुए यहाँ आई और उसने इसको इसी तरह पकड़ करके नीचे डाला और नाली में फेंका जैसे इसने अपने बाप को फेंका। हजरत मौलाना साहब जो गनी साहब फूलपुरी रहमतुल्लाह अलैह की किताब मारिफत इलाहिया اس میں بھی حضرت نے واقعہ بیان کیا ہے اور اس طرح کے کئی واقعات قاضی ابو علی النوخی کی کتاب اشعار المحاضرہ دو جلدوں کے اندر ہمارے کو دکان تو نئی نئی آئی ہوئی زمانے کو دکھانے میں بیٹھتا تھا تو جنوں کا مطالعہ کر اس میں بھی واقعہ لکھا ہے. ایک مرتبہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کو ایک پاؤں میں رسی ڈالی اور اس کو گھسیٹ کر قریب کی جو ہے جو وہاں یہ تھا درختوں کا جھنڈ تھا وہاں تک لے گیا آگے اور تھی تو اس نے کہا بیٹا بس اب آگے نہ لے آگے لے جائے گا تو ظالم بن جائے گا. ابا اب تک کیا ظالم نہیں تھا کہ نہیں میں نے بھی اپنے باپ کے پاؤں میں اس طرح رسی ڈالی ان کو یہاں تک لایا. امام بحقیر رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ نقل کیا ہے جو لغت کے بڑے مشہور امام ہیں ان کے حوالے سے. ایک مرتبہ میں جا رہا تھا ایک نوجوان کو دیکھا ایک بوڑھے آدمی کے گلے کے اندر بڑا رسا ڈال کر اس کے ساتھ رہت وہ کوس جو ہوتا ہے بڑا چمڑے کا بڑا یہ ہوتا ہے جس سے پانی نکالا جاتا ہے تو وہ کنویں کے اندر پانی نکال کر اس کے بیلوں کو لگا کے بیل کھینچ کر چلے جاتا ہے وہ بڑا ہوا کھینچتا ہے پھر چھوڑ دیتے تو وہی رہت کھینچنے کے لیے جو ہے نا اس نے یہ رسا بجائے بیل کے ڈالا تھا اس بڈھے کے گلے کے اندر. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے یوں کہا اسمئی کے حوالے کیا میں نے اس سے کہا ارے نوجوان مجھے شرم نہیں آتی اس بڈھے آدمی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتا کہ یہ میرا باپ ہے کہ یہ تو اور زیادہ خطرناک ہے کہ اس نے اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا. جب یہ دنیا کا دستور یہی ہے یہ جو چیزیں بڑی خطرناک ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قدرت کا ایک اصول بتلا رہے ہیں اتفو صحیح کو نسا حکم و بر آبا حکم تبر حکم اپنا حکم کہ تم پاک دامن رہو تمہاری اور اپنے پاک دامن رہے اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرو اطاعت اور فرما برداری کرو تمہاری اولاد تمہاری فرما برداری اور سلوک کرے. قدرت کا یہ نظام ہے اپنے اس نظام کو قدرت بدل دی بڑے سے بڑا آدمی بھی اگر اس کے اندر آ گیا تو اللہ اپنا قانون فطرت اس پر جاری کر ہی دیا. اس لیے بھائی یہ عفت و پاک دامنی جو ہے وہ بڑی اہمیت رکھتی قرآن میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی طرف خاص طور پر متوجہ فرمایا. سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ جو بیان کیا اس میں بنیادی سبب یہی ہے کہ گویا نوجوانوں کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ یہ صفت بڑی پسندیدہ ہے اللہ. جہاں بخاری شریف میں غار والا واقعہ بیان کیا جاتا ہے تین آدمی تھے جا رہے تھے اور بارش شروع ہوئی بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر گھس گئے جب بارش بھل ہوگی تو نکل کر کے آگے بڑھیں گے. اسی درمیان اندر سے اور ایک بڑا پتھر جو ہے لوڑ کر کے غار کے دہانے پر آ گئے. وہ اتنا بڑا تھا کہ یہ اس کو ہٹا نہیں سکتے. ان کو یقین ہو گیا کہ اب ہماری موت کا آ چکی کوئی ہم کو نکال نہیں سکتا. تو ان کو ان تینوں نے آپس کے اندر یہ طے کیا کہ ہر ایک نے کوئی ایسا عمل جو خالص اللہ کے لیے کیا ہو وہ بیان کر کے اللہ سے اس عمل کے واسطے سے اللہ کی مدد مانگی. چنانچہ ان تینوں نے اپنے اپنے عمل ان میں سے ایک عمل یہ تھا جس میں ایک آدمی نے ایک نوجوان نے کہا اللہ تجھے معلوم ہے کہ میری سزا بہن تھی بڑی حسین و جمیل تھی مجھے اس سے بڑی محبت تھی اور ایک مرد جیسے عورت سے محبت کرتا ہے اسی میں اس سے کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری خواہش پوری ہو لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ کوئی حاجت اور ضرورت پیش آئی اپنی ضرورت کے لیے وہ میرے پاس آئی تو میں نے کہا کہ میں اس شرط کے ساتھ پیسے دوں گا کہ تم مجھے جو ہے اپنے ساتھ اس طرح کا کام کرنے کی اجازت دے. چنانچہ وہ ماں مجبور تھی اس نے اجازت کی میں نے وہ رقم دے دی. اس کے بعد جب میں اس کی اپنی شرط کے مطابق خواہش پورا کرنے کے لیے آگے بڑھا تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک کپ کپی سی تاری اور وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نوجوان اللہ سے ڈر اور ایسا کام نہ کر وہ مہر نہ توڑ. چنانچہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو روک تو یہ اللہ اگر یہ کام تیرے لیے کیا تھا اس شیطان کو نہ ہٹا دے پارا. ان کی دعا قبول ہوئی. یہ حدیث الغار کی تشریح میں غالب علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عمل آدمی کا اپنے آپ کو اس طرح شہوانی جذبات پر کنٹرول کرتے ہوئے اس طرح کی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اللہ کے یہاں بڑا پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ہر آدمی کی زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ وہاں اس کی صفت کے معاملے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آزمایا جاتا ہے امتحان میں ڈالا جاتا ہے. تو بہت سے تو وہ ہیں پھسل جاتے ہیں اور کچھ اللہ کے بندے وہ بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حفاظت کے نتیجے میں اپنے آپ کو بچا لیا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے حضرت سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ سلیمان بن یسار جو ہیں فقاہ سبائے مدینہ میں تھے اور بڑے حسین و جمیل تھے. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ اپنے ساتھی کے ساتھ عمرہ یا حج کے لیے جا رہے تھے, مقام ابوا کے اندر ٹھہرے, وہاں ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی, انہوں نے اپنا خیمہ یہاں نیچے لگایا, اس کا وقتی طور پر تھا, آگے جانے کے اختیار کے واسطے تھا. اس چھوٹی سی پہاڑی کے اوپر ایک بدو اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا, اس کی بیوی بھی بڑی حسین و جمیل تھی. اس کی بیوی نے وہاں سے ان کو دیکھا, ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان پر فرشتہ ہو گئے, عاشق ہو گئے. اب وہی ادھیڑ من میں ہے, اس انتظار میں کو کچھ موقع ملے تو میں جاؤں. ان کا یہ دو تھے, ان کا ساتھی کچھ ضروری سامان خریدنے کے لیے بازار گیا, وہ دیتی رہی, اس نے دیکھا کہ یہ تنہا, تو وہ پہاڑی کے نیچے اتر کر ان کے خیمے میں آئی اور اندر آ کر اپنا چہرے پر جو نقاب تھا وہ ہٹا دیا. امام غزالی فرماتے ان کے الفاظ کانہا کے ساتھ کمر, یعنی اس نے جو ہٹایا نقاب اس کا چہرہ ایسا حسین تھا جیسے چاند کا. اب یہ سمجھے کہ کوئی ضرورت نہیں کرنے آئی ہے کھانے کی, کوئی چیز تلاش کرنے لگے دینے کے لیے, انہوں نے کہا نہیں میں تو اس کے لیے نہیں آئی, میں تو وہ چیز چاہتی ہوں جو ایک عورت مرد سے چاہا ہے. یہ سن کر گھبرا گئے اور فوراً اپنے پاؤں اتنے اونچے کھڑے کھڑے کر کے اس پر اپنا سر رکھ کر چہرہ رکھ کر کے زور زور سے رونے لگے. اتنے زور سے رونا شروع کیا کہ وہ عورت ڈر گئی کہ کہیں لوگ سن کر کے آ جائیں گے تو رسوائی ہو جائے گی, تو وہاں سے بھاگ گئے. اب یہ رو رہے ہیں. اسی درمیان ان کا ساتھی جو بازار گیا آیا, دیکھا چہرہ آنکھیں سرخ ہے, چہرہ کھلا ہوا ہے, پوچھا کیا بات ہے, کہا کہ واقعہ بتلانا نہیں چاہتے تھے, کہا کہ گھر والے ایک سب سے یاد آ گئے ہیں نا, پر آدمی اتنا زیادہ نہیں روتا, آپ کو روتا روتا تو ہے تو لیکن اتنا زیادہ نہیں, سچ سچ بتاؤ. جب اس نے اشارہ کیا بھائی واقعہ بتایا, وہ بھی رونے لگا. انہوں نے کہا کہ تو کیوں روتا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نہیں, ورنہ تو کہیں مجھے یہ ڈر تھا کہ میں تو پھنسی جائے. دیکھو یہ بھی اللہ آج کل کا نوجوان تو نہیں سوچتا کہ ایسا گولڈن چانس ہم کو نہیں ملا. ہنسنے کی بات نہیں ہے, ہمارے خیالات, ہماری سوچ بدل گئی, سوچ بدل گئی, ماحول ایسا آ گیا کہ سوچ یہ خیالات اور سوچ بجائے نیکی کے گناہ کی طرف ہی آدمی کو لے جائے. تو بہرحال یہ اس کے بعد یہ آگے بڑھے گئے, وہاں مکہ مکرمہ پہنچے, طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں اپنی چادر میں لیٹے ہوئے بیٹھے تھے, تھکے تھکائے تھے, بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی, نیند آ گئی. نیند ہی کی حالت میں ایک نوجوان حسین کو خواب میں دیکھا کہ پوچھتے ہیں آپ کون؟ کہا میں یوسف. کہا کون یوسف؟ یوسف صدیق. کہا تو یہ کہتے ہیں حضرت سلیمان حسین کو خواب میں کہ آپ کا واقعہ زلیخا کے ساتھ بڑا عجیب ہے. اس کے جواب میں حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ آپ کا واقعہ ابوا والی عورت کے ساتھ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کیسا, اس پر کتنا بڑا عزم ہے. علامہ یعقوبی الترغیب والترہیب ہے, علامہ جو ہے یعقوبی عبداللہ بن اسعد الیعقوبی, اس پر ترغیب والترہیب علامہ مجری حدیث یہ تصوف کے اندر ہے. انہوں نے واقعہ لکھا, ایک نوجوان کے جسم اور کپڑے میں سے ہمیشہ امبر اور جو ہے مشک کی خوشبو آتی رہتی. کسی نے ایک مرتبہ اس سے کہا تو عجیب آدمی ہے, خوشبو کا اتنا دل دادا, اس کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتا ہے, امبر اور مشک جو ہے مفتوں میں تو آتے نہیں, پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. جس آج کا آدمی آج کل کوئی آدمی ہمیشہ پود میں بچا ہوا رہتا ہے, تو لوگ یہی کہیں گے فضول خرچ کرتا. تو بہرحال اس نے کہا نہیں, ایک پیسہ بھی آج تک میں نے اس خوشبو کے لیے استعمال نہیں کیا, کبھی یہ خوشبو بتاؤ. پیچھے پڑ گیا تو اس نے کہا کہ میرے ابا کی گھریلو سامان کی ایک دکان تھی, ایک مرتبہ ایک گڑیا سامان خریدنے کے لیے آئی, سامان خرید چکنے کے بعد اس نے میرے ابا سے یوں کہا کہ اس کی قیمت وصول کرنے کے لیے تمہارے بیٹے کو میرے ساتھ گھر بھیج. چنانچہ ابا نے کہا چلے جاؤ, میں اس کے ساتھ گیا. ایک بڑا شاندار مکان تھا, اندر داخل ہوئے اس میں بڑا حسین حسین اور شاندار اجرا تھا, اس میں وہ مجھے لے گئی. وہاں دیکھا ایک تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل اور بڑے خوبصورت کپڑوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے خادمائیں وہاں ساتھ ہیں. مجھے دیکھ کر کے وہ میری طرف مائل ہوئی, میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا, وہ اپنی طرف مجھے کھینچنا چاہتی تھی. کیا میں تو گھبرا گیا, कैसे अपने आप को इससे बचाऊं, कोई तदबीर समझ में नहीं आई। इसी उजलस के अंदर जहन में ये आया, मैंने उससे कहा कि मुझे तो फजाए हाजत की जरूरत है, ऐसी हालत में तेरी खाइश क्या पूछते, मुझे पखाने का तकाजा। उसने नौकरानी उसने कहा भाई इसको तो खड़ा साफ साफ कर ले जाओ। तो मैं अंदर गया, फजाए हाजत करके अपना ही पखाना लेकर अपने कपड़ों अपने चेहरे वगैरह के ऊपर मल बाहर आया। ये देख कर वो तो इतनी गुस्से हो गई कि इस पागल को कौन लिया, इसको निकालो। मैं बाहर निकाल दिया गया, एक दिरहम मेरे पास था, उसका साबुन खरीद कर नहर पर गया, खूब नहाया, कपड़े भी धोए, बदन भी साफ किया, कपड़े सुखा कर पहने। रात को ख्वाब में देखा एक फरिश्ता, एक नौजवान जो फरिश्ता नौजवान की शक्ल में था, फरिश्ता आया उसके हाथ में खुशबू। उसने कहा कहा तूने अपने आप को जिस तरह इस गुनाह से बचा लिया, उसके बदले में अल्लाह ताला ने तेरे लिए जन्नत वाजिब कर दी और ये इनाम दिया। तूने जो तरीका सुना उस बचाने के लिए अपने आप को गंदगी में डाला था, कहा उसने खुशबू लेकर मेरे कपड़ों चेहरों पर मली, उस दिन से आज तक हमेशा मेरे जिस्म से मुश्क और अंबर की खुशबू आती। ये अमल ये नेकी अल्लाह को बहुत ज्यादा, अपने आप को इस तरह गुनाह से बचाना, इस बुराई से बचाना, इसकी बड़ी अहमियत। इसी किताब में दूसरा वाक्य लिखा है, एक नौजवान था और जो है वो भी गुनाहों में रचा बसा रहता और जब भी कोई गुनाह करता एक कापी थी उसने उसको दर्ज भी कर लेता था अपनी कारनामे। उसकी वालिदा उसको रोकती भी थी और रोती भी थी कि ये मेरा बेटा इस बुराई में चला। एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक औरत के बच्चे फाके का शिकार थे और उनके फाके को जो है बर्दाश्त न करती, वो घर से बाहर निकली, पड़ोसन से निकलने के लिए कपड़े भी ठीक नहीं थे, पड़ोसन से अच्छे कपड़े आरियत के तौर पर लिए पहन कर निकली। इसको उसको देख कर ही इस नौजवान ने अपने पास और उसके सामने अपनी बुरी ख्वाहिश का इजहार किया। ये सुनकर वो रोने लगी, तब मैं तो इसलिए निकली थी कि अपने बच्चों के लिए किसी से मदद हासिल करूँ, तूने जब मुझे बुलाया तो मुझे उम्मीद हुई अल्लाह का ये बंदा मेरी मदद करेगा, तू तो मेरे साथ ऐसी बात नहीं। और ये सुनकर अल्लाह ताला ने वो तौबा का वक्त आ गया था, इसको भी अपनी नदामत का एहसास हुआ और उसने जो है उसको रकम दी और अपने इन करतूतों से तौबा कर आज घर आकर के अपनी वालिदा से उसका तस्करा किया। वालिदा ने कहा इसको भी लिख ले कापी में, क्या कापी में जगह नहीं है, आशे पर लिख, आशे पर लिख। वालिदा के इसरार पर लिख दिया। रात को इसी नदामत की और जो है तौबा की कैफियत के साथ सोया। सुबह उठा तो देखा पूरी कापी जो थी एकदम पूरी, सिर्फ वो वाकया जो हाशिए पर लिखा था वो अंदर है और साथ में आयत लिखी हुई है इन्नल हसनात सैया। दोबारा ये जो है ना ये नेकी, इस तरह अपने आप को इस गुनाह से बचाना, ये अल्लाह ताला के यहाँ बड़ा अहमियत रखता है। इसी गुनाह के असबाब में से एक बड़ा सबब जो है वो पराई और अजनबी औरतों को देखना, जिसको बदनिगाही से साबित किया जाए। राह सुलूक में जो रुकावटें हैं और जो गुनाह आदमी को अल्लाह तक पहुंचने नहीं दे और कभी कल्ब की इस्लाह उस गुनाह के साथ नहीं हो सकती, तमाम सूफियों ने भी इत्तेफाक कि बद निगाही के साथ कल्ब की इस्लाह नहीं हो। जो आदमी अपने कल्ब की इस्लाह करना चाहता हो और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक पैदा करना चाहता हो उसके लिए जरूरी है कि अपने आप को बद निगाही से बचाए। इसलिए ये मैंने मजमून शुरू किया, इंशाल्लाह कल बद निगाही के मुताबिक बातें अल्लाह ताला हमें तौफीक।